بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مدبر کی بیع کا مسئلہ شروع ہوا تھا مدبر بنانے کے بعد غلام غلام ہی رہتا ہے البتہ مدبر کی دو قسم بتلائی گئی تھی ایک مقید دوسرا مطلق مقید غلام میں اگر شرط نہ پائی جائے تو مدبر ہونا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بیع جائز ہو جاتی ہے اس کی مثال یوں لیں گے مثلا کسی آقا نے اپنے غلام سے یوں کہا کہ میں حج میں جا رہا ہوں اس حج کے سفر میں میں مر گیا تو آزاد ہے خدا کا کرنا ایسا کہ آقا کا حج کا ویزا ہی نہیں لگا اور آقا جناب حج میں نہیں جا سکے تو یہ تھا مدبر مقید کہ میں اس سفر میں جا رہا ہوں اس میں میں مر جاؤں تو آزاد ہے لیکن وہ بات ہو ہی نہیں سکی تو اب یہ مدبر ہونا خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس مدبر کی بیع شرعاً جائز ہو جاتی ہے البتہ دوسری قسم یعنی مطلق مدبر اس مدبر کی بیع آقا کی موت کے بعد بالاتفاق جائز نہیں ہے مطلق مدبر اس کا آقا مر گیا تو اب اس غلام کی بیع بالاتفاق جائز نہیں ہے اختلافی مسئلہ کون سا ہے کہ ایک مدبر کو اس کے آقا نے مدبر بنایا ایک غلام کو آقا نے مدبر بنایا پھر آقا کو دل میں یہ خیال ہوا کہ مجھے اس مدبر کو بیچ دینا ہے تو آقا غلام کو مدبر بناوے اس کے بعد خود آقا کا ارادہ ہوئے کہ میں اپنے غلام کو بیچ دینا چاہتا ہوں یہ صورت اختلافی ہے تو محل اختلاف ذہن میں رہے مطلق غلام ہو آقا کی موت کے بعد اس کو بیچنا بالاتفاق جائز نہیں ہے چونکہ اب تو وہ آزاد ہی ہونے والا ہے لیکن اگر مطلق غلام ہو مطلق مدبر غلام ہو اور آقا اپنی زندگی میں اس کو بیچ دینا چاہے تو یہ مسئلہ مختلف بھی ہے امام علی مقام اس ترجمۃ الباب سے اسی مسئلے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ باب بیع المدبر سگانی اور نصفی دونوں کے نسخوں میں یہاں باب ہی نہیں ہے سیوے سے بلکہ یہاں جتنی بھی حدیث ہے ایک دو تین چار پانچ یہ تمام حدیثیں اوپر والے باب میں ہیں صرف ہمارے نسخوں کے اندر یہاں پر یہ باب قائم ہے البتہ کتاب العتق کے اندر امام علی مقام نے باقاعدہ بے مدبر کا باب قائم کیا ہے اب یہ جو مسئلہ اختلافی ہے تو اس سلسلے میں احناف کا مسئلہ یہ ہے اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلق مدبر آقا اگر اپنی زندگی میں اس کو بیچنا چاہے تو آقا کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلق مدبر کو آقا اگر اپنی زندگی کے اندر بیچنا چاہے تو آقا اس کو بیچ سکتا ہے، یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. اب امام بخاری کدھر ہے؟ ویسے کوئی صراحت تو نہیں ہے، لیکن اندازہ ایسا ہے کہ امام بخاری کا رجحان امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف ہے، ایسا رجحان معلوم ہو رہا ہے. اب یہ جو اختلاف ابھی بتلایا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مطلق مدبر کی آقا اپنی زندگی میں بیع کر نہیں سکتا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے، اس مسئلے کا تعلق ایک اور اصولی اختلاف سے ہے. اصولی اختلاف یہ ہے کہ احناف کے نزدیک عقد تدبیر لازمی ہوتی ہے، یعنی اگر مدبر ہونے کا عقد کیا تو وہ عقد لازم ہوتا ہے، یعنی غلام کو مدبر بنانے کے بعد آقا اس تدبیر والے عقد کو ختم نہیں کر سکتا، عقد تدبیر کو آقا ختم نہیں کر سکتا، ہر حال میں آقا کے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا. تو احناف نے یہ اصول بنایا کہ عقد تدبیر لازمی عقد ہے، اس عقد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آقا کی موت کے بعد یہ غلام ہر حال میں آزاد ہوگا. جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اصول یہ ہے عقد تدبیر لازمی نہیں ہے، عقد تدبیر کرنے کے بعد بھی آقا کو اختیار ہے کہ آقا اس کو ختم کر سکتا ہے عقد تدبیر کو، اور عقد تدبیر کو ختم کر کے آقا اپنے غلام کی بیع کر سکتا ہے، کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اصول ہے. اس اصول کی بنیاد پر دونوں بزرگوں کے درمیان میں یہ اختلاف ہوا ہے. اب یہاں چند روایتیں ہیں باب کے ماتحت. یہ روایتیں یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو بیچا، یہ روایت کا ظاہر بتلا رہا ہے. پیچھے بھی یہ روایت گزری ہے اور وہاں پر بھی کسی قدر کلام آپ کو بتلایا گیا تھا. یہاں پھر سے بھی ترتیب اس روایت کا حل سمجھ لیجئے کہ جن روایتوں کے اندر یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام کو بیچا، نمبر ایک، یہ روایتیں مدبر مقید کے متعلق ہیں، جیسے کہ یوں کہا آقا نے کہ میری اس بیماری میں مر جاؤں تو آزاد ہے، اس سفر میں میں مر جاؤں تو آزاد ہے، اس مہینے میں میں مر جاؤں تو آزاد ہے. تو اس طرح کے مقید مدبر کے بارے میں یہ روایت ہے، پر ایسے مقید مدبر کے بارے میں تو احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ قید نہیں پائی گئی تو وہ غلام دوبارہ اصلی مدبر دوبارہ غلام خالص بن جائے گا اور اس کی بیجائز ہے. تو احناف نے ان روایتوں کو محمول کیا ہے مقید مدبر کے اوپر. نمبر دو، دوسری بات سمجھو، پیچھے یہ واقعہ گزرا، وہاں آپ نے یہ بات پڑھی कि एक अंसारी सहाबी थे जिनका नाम था अबू मजकूर, गरचे ये नाम वह रिवायत में मजकूर नहीं था, लेकिन उनका नाम है अबू मजकूर सहाबी, और उनके गुलाम का नाम था याकूब। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये याकूब नाम का गुलाम नुएम इब्ने नुहाम को बेचा था। नुएम इब्ने नुहाम को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुलाम बेचा था। और ये याकूब गुलाम जो था अबू मस्कूर सहाबी का, ये कीमती मिस्री गुलाम था। और बाज गुलामों की तकदीर में ऐसा होता है कि वो पूरी जिंदगी गुलाम ही रहते हैं, कभी उनको आज़ादी नसीब नहीं होती। इनका मामला भी ऐसा ही था, ये बिकते बिकाते पूरी जिंदगी गुलाम ही रहे, यहाँ तक के हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के शुरू जमाने में गुलामी की हालत में उनका इंतकाल हुआ है। अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये याकूब नामी गुलाम को बेच दिया, तो उसकी बात जैसे कि वहां आपने पढ़ी थी कि इनके मालिक यानी अबू मजकूर मदियोन हो गए थे, इन पर बड़ा कर्ज हो गया था, कर्ज ख्वाह मुसलसल मुतालबा कर रहे थे और इनके पास कोई माल ही नहीं था। अबू मस्कूर सहाबी के पास कोई दूसरा माल नहीं, बस यही एक इनका मुदब्बर गुलाम याकूब था। और ऐसे आदमी का तसर्रुफ सुल्स तक ही नाफिज होता है, जो मदियून हो जाए उसका तसर्रुफ सुल्स तक ही नाफिज होता है, इससे ज्यादा भी नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मौला के कर्ज को सामने रख कर के खुद इनका अक़द तदबीर फस्क फरमा दिया, और फस्क फरमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेच दिया। तो इनको बेचने की ये हकीकत है कि अबू मस्कूर मदियून हो गए थे, कोई और माल नहीं था, कर्ज का तकाजे कर रहे थे, तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अक़द तदबीर को फस्क फरमा करके बेच दिया ताकि कर्ज ख्वाहों को पैसे मिले, इसलिए हुजूर ने यह किया था। फिर इसी से एक और मसला भी निकलता है, मसला ये निकलता है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जावे कि अगर कोई आका देन में फंसा हुआ हो तो काजी तदबीर को फस्क कर सकता है और गुलाम की बै कर सकता है, क्योंकि यहाँ हुजूर ने तदबीर फस्क की थी, इसीलिए अनाफ ने ये जाब्ता निकाल लिया कि अगर कोई आका इस तरह मदियून बन जावे तो काजी उसका मुदब्बर होना अपने पावर से फस्क कर सकता है और फिर काजी उसकी बै कर सकता है। जबकि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि काजी उसकी अक़द तदबीर फस्क करे ये जरूरी नहीं, आका खुद भी फस्क कर सकता है और फस्क करके बेच सकता है। ये इतना सा थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाएगा। गर्ज ये कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ से इसका ये दूसरा हल पेश किया गया। तीसरा एक इस रिवायत का हल दारे कुतनी में मिलता है, दारे कुतनी की रिवायत के अंदर है बाखिदमतल मुदब्बरी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर गुलाम को नहीं बेचा बल्कि उसकी खिदमत को बेचा था, यानी अब उसको काम पर दो, उजरत पर दो, खिदमत पर दो, उसको हुजूर ने बेचा था। ये भी इस हदीस शरीफ की एक तावील की गई है। चौथी बात ये कही जाती है कि इस मुदब्बर को आज़ादी का शरीयत की तरफ से इस्तेहकाक हो जाता है और उस इस्तेहकाक को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस गुलाम को जो है नहीं बेचा जाएगा। जी
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطائل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي
صلى الله عليه وسلم جي
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما زعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو كما رجب مدبر جي
وبه قال حدثنا زهير بن حاكم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم یہ روایت بھی پیچھے گزری ہے کہ ایک باندی زنا کرے اور اس باندی کا زنا سب کے سامنے واضح اور ظاہر ہو جاوے، سب کو اس کا زانیہ ہونا پتہ چل جاوے۔ جی اس روایت کو دیکھو، اس میں کوئی قید نہیں ہے مدبر ہونا نہ ہونا، اس لیے اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے۔ عام حکم ہے اس روایت کے اندر، اور عام حکم والی روایت سے مخصوص مسئلے کے اوپر استدلال مناسب نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جب یہ روایت آئی تھی تو بتلایا گیا تھا کہ اس طرح کی باندیوں کی بیع کے اندر حکمت ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنے مولا کے ساتھ رہتی ہے، ایک تو یہ کہ مولا کمزور پڑا کہ وہ باندی کو زنا سے روک نہیں سکا، دوسرا یہ ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں اس باندی کا کسی سے افیئر ہوا ہے، اب اس کو بیچ ڈال کے دور بھیج دیں گے تو پھر وہ جو ہے چکر ہی ختم ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ نیا آقا کوئی دادا قسم کا ملے گا تو اس پر کنٹرول اور قابو کر لے گا، اور چوتھی بات یہ کہ نئے ماحول میں جائے گی یہ باندی تو سدھر جائے گی، اس لیے حضور نے اس کی بے کا حکم دیا ہے۔ اس میں مدبر کی کوئی بات ہے ہی نہیں، لہذا یہ روایت استدلال کی نہیں ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم
إذا زنت أمل أحدكم فتبين زناها فليزدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليزدها الحد
ولا يسرب کا معنی وہاں آپ نے پڑھ لیا، تان و تشنی نہ کرے، حد مار دی کافی ہے۔ اب زبانی اس کو کہہ کے سنانے کی کیا ضرورت، اپنی زبان کیوں گندی کرتے رہو۔ جی
ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر،
یعنی معمولی قیمت میں۔ یہ حدیث بھی امام اس ترجمۃ الباب میں لائے، لیکن دیکھ لو کہیں مدبر کا لفظ ہے، کہیں مدبر کا لفظ اس روایت میں نہیں ہے۔ یہ حدیث تو بیع الرقیق کی ہے، لہذا اس سے بھی اس باب میں استدلال درست نہیں ہے، یہاں کی یہ روایت ہے نہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ زینا والی باندھی مدبرہ تھی۔ چلو
استبرا
کس کو کہتے ہیں؟ استبرا کا لغوی معنی آتا ہے پاکی چاہنا۔ اصطلاح کے اندر استبرا کہتے ہیں باندی کی رحم دانی میں کسی کا نطفہ اور منی کا علوق نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا کہ باندی کی رحم دانی کے اندر کسی کا نطفہ یا حمل نہیں ہے، اس کو معلوم کرنے کو استبرا کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی میں یوں کہیں گے کہ باندی کی ملکیت بدلنے پر حیض آنے کا انتظار کرو تاکہ بچہ دانی حمل سے خالی ہے یہ یقینی طور پر معلوم ہو جاوے. ایک مالک کے پاس آپ باندی خرید کر کے لے آئے, اب امکان ہونے کہ اس آقا نے اس کے ساتھ جو جمع کیا تھا اس کے نتیجے میں استقرار حمل ہو گیا ہو. اب آپ خرید کے لائے نہ آپ نے چالوج کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دو پانی ایک رحم میں جمع ہو جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایک رحم دانی میں دو پانی جمع نہ کرے. تو اب یہ باندی جو آپ خرید کر کے لائے ہیں اس کی رحم کے اندر اگلے مالک کا نطفہ نہیں ہے, یہ ہمیں چیک کرنا ہے. اور یہ چیک کیسے کریں گے؟ تو کہا ایک حیض کے آنے کا انتظار کرو, اگر اس کو حیض آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگلے آقا کا نطفہ اس کی رحم دانی میں نہیں ہے, اور اگر حیض نہیں آیا تو سمجھنے کا کہ اگلے آقا کا نطفہ اس کی رحم دانی میں ہے, اس لیے اب اس کے ساتھ ابھی جمع نہیں کر سکتے. اس کو استبرا کہا جاتا ہے. باندی کا معاملہ نکاح ہی کی طرح ہے, یعنی جس طرح ہم کسی آزاد عورت سے نکاح کرتے ہیں اس کے جیسے احکام ہیں ایسے باندی کے احکام ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ دو سگی بہن باندی آپ کی ملکیت کے اندر جمع ہو جائے تو آپ دونوں حقیقی بہن سے جمع نہیں کر سکتے, جیسے نکاح میں نہیں کر سکتے اس طرح جو ہے ملکیت یمین میں بھی نہیں کر سکتے. یعنی دو حقیقی بہنوں سے نکاح کرنا حرام. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, تو اس طرح دو باندی حقیقی بہن آپ کی ملکیت میں جمع ہو گئی تو دونوں سے جمع کرنا بھی ممنوع ہے, ایک سے ہی کر سکتا ہے. نمبر دو, جس طرح مسلمان کتابی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح باندی بھی مسلمان ہو یا کتابی ہو اسی سے جمع ہو سکتا ہے, مشرکہ کافرہ باندی سے جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ باندی کے مسائل بھی مثل نکاح کے ہیں. اب کوئی آدمی باندی خرید کر کے لاوے کسی کے پاس سے, تو ایک حیض کے آنے تک انتظار کرنا ضروری ہے, وہاں تک جمع نہیں کر سکتا. یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ باندی خرید کر کے لایا تو ایک حیض کے آنے تک انتظار کرو, اس سے پہلے جمع نہیں کر سکتے. یہ اتفاقی مسئلہ ہے, برابر اختلاف قائم ہے. دوائیے جمع ساتھ میں سفر, ایک بیڈ روم یا ایک خیمے میں قیام, اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آپ کسی کی نئی باندی خرید کر کے لائے تو اس باندی کو سفر میں ساتھ لے جا سکتے ہو کہ نہیں لے جا سکتے. اس باندی کے ساتھ جمع کے علاوہ بوسہ دینا, اسی طریقے سے اس کو لگنا لپٹنا, اسی طریقے سے اس کے ساتھ ایک خیمے یا بیڈ روم میں سونا, یہ سب چیزیں جائز ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے اختلافی مسئلہ. اس مسئلے کے اندر احناف مثل نکاح کے قرار دیتے ہیں, بلکہ جمہور ائمہ کا یہی مسلک ہے, امام مالک امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ اس طرح کی باندی سے, یعنی جب تک استبرا نہیں ہوا وہاں تک دوائی جیما ابھی نہ کرو، خیمے میں ساتھ میں قیام بھی مت کرو، بیڈ روم کے اندر ایک ساتھ نہ سوئے۔ یہ جو ہے احناف اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ احناف نے اس چیز کو حائضہ والے حکم کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جس طریقے سے کوئی حائضہ عورت ہوتی ہے تو حائضہ بیوی کے اندر آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قابو ہو کر کے مقدمات سے آگے بڑھ کر کے جمع تک نہ پہنچ جاوے، اس لیے احتیاط برتنا چاہیے۔ اس مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے امام عالی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، کیا باندی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے استبرا کرنے سے پہلے؟ یہ سوال کھڑا کر دیا امام عالی مقام نے، کوئی فیصلہ اس مسئلے کے اندر نہیں کیا۔ اب چند آثار لائے ہیں جس سے مسئلے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ استبراء رحم سے پہلے باندی کو بوسا دیوے اور اس کو لگے لپٹے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس طرح کی باندی کو بوسا دینا بھی جائز، فرج کے علاوہ بقیہ بدن سے فائدہ اٹھانا بھی جائز، صرف فرج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دوسرا مسئلہ لائے، وقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، اذا وہبت الولیدۃ التی توتا، جب ہدیے میں دی گئی، گفٹ کی گئی کسی کو ایسی باندی جو جمع کے قابل ہے، جو باندی جمع کیے جانے کے قابل ہے، یا ایسی باندی بیچی گئی، یا ایسی باندی آزاد کر دی گئی، تو اس کی رحم دانی کا ایک حیض سے استبرا کر لیا جاوے۔ ایسی باندی کا پہلے ایس حیض سے استبرا کر لیا جائے، پھر اس کو استعمال کیا جاوے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مسلک ہے۔ اب الولیدۃ التی توتو، یعنی کہ جو مراہقہ ہو چکی ہو یا جو بالغہ ہو چکی ہو، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو باندی ابھی تک مراہقہ نہیں ہوئی، جو باندی ابھی تک بالغہ نہیں ہوئی، ولا تستبرأ الأدراء، لیکن جو ابھی بالغہ نہیں ہے، مراہقہ نہیں ہے، ایسی لڑکی باندی اس کے اندر استبرا نہیں ہے۔ کیوں استبرا نہیں ہے؟ وہ لوگ کا احتمال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ استقرار عمل تو بلوغ پر ہوتا ہے، جس کو حیض آتا ہے اسی کو استقرار عمل ہو سکتا ہے، جس کو حیض نہیں آتا اس کے ساتھ استبرا عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی ازرا، یعنی جو جیما کے قابل نہیں ہوئی، بالغہ بھی نہیں ہوئی، مراہقہ بھی نہیں ہوئی، وہاں استبرا نہیں ہے، چونکہ علوق کا احتمال نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہے۔ وقال عطا، اب حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ لائے، لا بأس ان یصیب من جاریته الحامل ما دون الفرج، حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حاملہ باندی سے فرج کے علاوہ فائدہ اٹھانا جائز ہے. حاملہ باندی سے فرج کے علاوہ فائدہ اٹھانا جائز ہے. تبتین کرے، تفخیص کرے، تقبیل کرے، لمس کرے، یہ سب شکلیں جائز ہے، بس حاملہ باندی سے فرج کو استعمال نہ کرے. یہ سارے دلائل جو ہے امام مشہور تابعین اور ائمہ کرام کے ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک آیت لائے. ان سب چیزوں سے امام نے اپنا رجحان ظاہر کر دیا. وقال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یہاں محل مداح میں آیت آئی ہے. کن کی مداح کی جا رہی ہے؟ وہ ایمان والے جو اپنی شرم کی جگہوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو کے اندر رکھتے ہیں، کہ غیر نامناسب جگہ پر اس کو استعمال کرنے سے کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایسے اہل ایمان کی اس آیت کریمہ میں تعریف کی گئی. پھر استثناء کیا گیا، مگر اپنی بیویوں کے اوپر، یعنی بیوی سے وہ جمع کرے، ان سے فائدہ اٹھاوے، کوئی حرج نہیں ہے. یا جن کے ان کے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی باندی، ان سے فائدہ اٹھاوے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے اندر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، یعنی وہاں پر وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ کہ بیوی اور باندی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا جائز ہے. بیوی اور باندی سے ہر طرح سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا. لیکن پھر استبراء ایک حیث کے ذریعے سے ہو، اس کو دوسری روایت کے پیش نظر مستثنا کیا جائے گا. ورنہ آیت کا عموم کیا بتلا رہا ہے؟ کہ بیوی اور باندی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا جائز، لیکن دوسری روایتوں کی بنیاد پر استثنا آئے گا کہ اگر باندی دوسرے کے پاس لے آیا تو جب تک ایک مرتبہ حیض آ کر کے استبراء نہ ہو جائے وہاں تک اس سے جمع نہ کیا جاوے. بس اتنی چیز مستثنا ہوگی کہ ایک حیض تک انتظار کر لو، پھر جمع کرو، باقی جمع کے علاوہ دوسرے فائدے اٹھانا جائز ہے. یہ اس سے جو ہے نتیجہ نکلتا ہے، جس کی طرف جو ہے ان ائمہ کرام کا رجحان ہے، اس کو لا کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا رجحان بھی بتلا دیا کہ میرا رجحان بھی یہی ہے. جی جی.
وبه قال حدثنا عبد الغفار وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي
صلى الله عليه وسلم
فتح الله عليه ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فخرج بها حتى بلغنا سد موكائه حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع عن صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادل من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره ويضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
یہ روایت یہاں قدر تفصیل سے آئی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے, ایک قول میں سن 6 ہجری میں, دوسرے قول میں سن 7 ہجری میں, صلح حدیبیہ کے بعد. اور خیبر کے اندر یہودیوں کے بہت سارے قلعے تھے, اس میں سے کچھ قلعے ابھی بھی باقی ہیں. ورلڈ ہیریٹیج کے اندر ان قلعوں کو جگہ دی گئی ہے, اور اس وقت مملکت السعودیہ اس کو ڈیولپ کر کے اچھا پکنک سینٹر بنا رہی ہے ان قلعوں کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے قلعوں کو حضور کے ہاتھ پر فتح کرایا, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک قلعے فتح ہوتے رہے. قموس نامی قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا, اور اس کے فتح میں وہ واقعہ ہوا جو آپ نے پڑھ لیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا قموس قلعے کی فتح کے واسطے. جب یہ قموس کا قلعہ فتح ہوا, بہت سارے قیدی پکڑے گئے. ان قیدیوں کے اندر حیی ابن اختب جو مشہور خیبر کے یہودی سردار ہیں, ان کی بیٹی بھی گرفتار ہو کر کے آئی. اور یہ ایک سردار کی بیٹی تھی کہ دوسرے سردار کے نکاح میں تھی, نئی نویلی دلہن تھی, یعنی ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی, اور اسی وقت پر اس کا شوہر مارا گیا, قتل ہوا قلعہ قموس کو فتح کرنے کے اندر. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلعوں کو فتح فرمایا, ذکر له جمال صفیت بنت حیی ابن اختب, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیی بن اختب کی بیٹی صفیہ کے جمال کا تذکرہ کیا گیا, یہ راوی نے ایسا کہا ہے. دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے یوں مشورہ دیا تھا کہ حضور یہ شہزادی ہے اور رانی ہے, اسی لیے آپ کے پاس ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اس مشورے کے پیش نظر حضور نے حضرت دہیہ کو دوسرے سات گردن دے کر کے صفیہ کو اپنے پاس لے لیا, اور اس کا شوہر قتل کر دیا گیا تھا. اس کا واقعہ بھی جو آتا ہے کہ بھائی یہ دلہن بنی ہوئی تھی اس زمانے میں, اپنے شوہر کی ران پہ سر رکھ کر کے سو رہی تھی, اچانک نیند سے بیدار ہوئی اور اس کا شوہر جو ہے بڑا آسمانی کتاب کا عالم تھا اور فن تعبیر کا ماہر تھا, یہودی تھا تو قموس کا سردار تھا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا اور آ کر کے میری گود میں گرا. تو اس کا شوہر یہودی تعبیر سمجھ گیا اور بہت غصے میں آ کر کے اس نے حضرت صفیہ کو ایک تماچا ٹھوک مارا زور سے, ایسا زوردار تماچا مارا کہ یہاں نشان بن گیا, اور یوں کہنے لگا کہ تو میری بیوی ہو کر کے عرب بادشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. یہ کہہ کے اس نے تماچا ٹھوکا تھا حضرت صفیہ کو. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام اس وقت زینب تھا, پھر حضور نے چونکہ ان کا انتخاب کیا اس لیے ان کا نام صفیہ بن گیا, اور حضور کے ساتھ رخصتی ہوئی تب بھی وہ ہرا نشان باقی تھا, اسی لیے حضور نے پوچھا یہ کائی کا نشان, تب کہا وہ اس نے جو مارا تھا وہ نشان تھا یہ. وکانت عروسن, اور یہ اس وقت نئی نئیلی دلہن تھی. فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. فخرج بها, پھر حضور ان کو لے کر کے نکلے, یہاں تک کہ جب ہم صدر روحا پہنچ گئے. صحیح نام صحبہ ہے, صدر روحا صحبہ, خیبر سے بالکل قریب میں, زیادہ دور نہیں ہے یہ جگہ. حلت, تو وہاں جا کر وہ حیض سے پاک ہوئے, حضرت صفیہ وہاں جا کر حیض سے پاک ہوئے. فبنا بها, حضور نے وہاں ان سے رخصتی فرمائی, پورے لشکر کو ٹھہرا دیا, تین دن پورا لشکر مقیم رہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے رخصتی فرمائی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت پر ان کو سنوارا تھا اس سفر کے اندر اور حضور کے سامنے پیش کیا تھا. یہ ہو گئی بات. ثم صنع حیثن فی نتع صغیر, نتع چمڑے کے دسترخوان کو کہا جاتا ہے, یہ عام طور پر دیباغت دیے گئے چمڑے سے بنایا گیا ہوتا ہے, یہ چمڑے کا ایک دسترخوان وہ بچھا دیا گیا اور اس کے اوپر حیث رکھ دیا گیا. حیث یہ ہا کے فتح کے ساتھ یا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. کھجور, گھی, پنیر, جو وغیرہ ملا کر کے ایک حلوہ جیسا بنایا جاتا ہے, جس کو ہماری یہاں ملیدہ یا مالیدہ بھی کہتے ہیں, وہ جو ہے وہاں تیار ہوا. اب سفر سے واپسی ہو رہی تھی, اس لیے صحابہ کرام کے جھولوں میں ٹھیلوں میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے جمع کیا, اور وہ جمع کر کے اس میں سے یہ حیث بنایا گیا اور وہ چمڑے کے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حضرت انس کو, آزن من حول کا، جو یہاں قریب میں نے ان کو اطلاع دو، چلو آ جاؤ ولیمہ خانے. اطلاع دینے کے لیے حضور نے فرمایا پہلے سے کوئی دعوت نامے نہیں، پہلے سے دعوت کی اطلاع بھی نہیں، بن گیا تو کہا جو قریب میں ہے نے سب کو بلا لو. اس کو کہتے ہیں ولیمہ. بعض حضرات نے آزن من حول کا مطلب یوں بیان کیا کہ نکاح میں حاضری دینے کے لیے بلا لو، لیکن یہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. دونوں مناسب ہیں اور دونوں چیز ہوئی ہے، اس لیے کہ لشکر پورا صحبہ میں دور 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 پھیلا ہوا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، تین دن پڑاؤ. تو دیکھیے ایک جگہ کے اوپر پورے لشکر کا پڑاؤ ہے پورے میدان میں، اور حضور ہی کے خاطر، رخصتی کے خاطر، پھر بھی حضور نے اس موقع پر سب کو جمع کرنے کی زحمت نہیں فرمائی کہ چلو اعلان کر دو کہ پورے لشکر والے جمع ہو جائے، نبی جی کی نکاح خانی ہو رہی ہے. نہیں، جو قریب میں ہوگا ان کو بلا لو، نکاح میں حاضری دے دے وے. اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، جو آسانی سے پہنچ جائے پہنچ جائے اور نکاح قبول کر لے رہے. یہی حال ولیمے کا بھی کہ جو آسانی سے حاضری دے دے وہ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. فکانت تلک ولیمتو، یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ حضرت صفیہ کے موقع پر. ثم خرجنا الی المدینہ، پھر ہم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے. اب جو لوگ لشکر میں دور تھے، جن کو نکاح کا پتہ نہیں چلا، وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ حضور نے صفیہ سے جو خلوت فرمائی کہ بحیثیت باندھی یا بحیثیت بیوی، ان کے درمیان میں یہ گفتگو رہی کیا حیثیت ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، جب قافلہ روانہ ہوگا تب پتہ چل جائے گا کہ کون سی حیثیت سے ان کے ساتھ حضور نے خلوت فرمائی ہے. اب جب قافلہ روانہ ہونے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہی پیچھے ان کو سوار کیا، اور کپڑے کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا گھر جیسا کجاوے کے اوپر بنوایا اور وہیں ان کو ساتھ میں سوار کیا، جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ بحیثیت سوجا حضور نے ان کو ساتھ لیا ہے. ثم خرجنا الی المدینہ قال فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحوی لہا وراءہ بعباءۃ، یحوی کپڑے کو گول لپیٹ کر گھر جیسا بنا لے رہے، کجاوے کی لکڑی کے ساتھ کپڑا لپیٹ کر کے گول گھر جیسا اونٹ کے اوپر بنا لے رہے، چھوٹا سا ایک بیڈ روم جیسا، یوں بیڈ روم تو نہیں کہواوے، چھوٹا سا ایک موتقب جیسا کجاوے کے پیچھے اپنی آبا کے ذریعے سے. ثم یجلس عند بعیرہ، اب یہ قد میں تھوڑی سی ٹھنگنی بھی تھی، اب ان کے لیے اونٹ کے اوپر بیٹھنا دشوار ہو جائے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا حق کیسے ادا کرتے تھے، تو حضور کیا کرتے تھے، اونٹ کے پاس پہلے حضور بیٹھ جاتے تھے، اپنا گھٹنا مبارک رکھ دیتے تھے، اور حضرت صفیہ حضور کے پیر پر کھڑی ہو کر اونٹ پر بیٹھ جاتی تھی، حضور کے پیروں کے اوپر پیر رکھ کر کے حضرت صفیہ اوپر بیٹھ جاتی تھی. یہ ہے اس نے معاشرت، اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوار کرتے تھے.